أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امام صاحب نے کہا کہ آپ کا یہاں بیٹھنا قربانی ہوگا. ایک مہینے سے ہم یہ سنتے ہیں قربانی قربانی. میں نے قربانی دی, میں نے قربانی خریدی, میں نے قربانی بھیجی. مکہ مکرمہ آدمی جاوے تو ایک چیز بیٹھ کر سوچے کہ آج سے 4500 سال پہلے ایک بچہ, ایک ماں اور ایک باپ, تین کی قربانی اور ان قربانیوں پر آبادی اور ان قربانیوں کے اوپر زمزم کا نکلنا. ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ میری زندگی میں زمزم نکلے. ہر ایک کی تمنا ہے میری اولاد کی لائف میں زمزم نکلے, میرے بیوی بچوں کی لائف میں زمزم نکلے. لیکن وہ کیسے نکلا تھا, وہاں کتنی قربانیوں کے بعد نکلا تھا اور کیسی قربانیوں کے بعد نکلا تھا, اس کو بھی تو تھوڑا سا سوچ لے کہ میں نے اپنی زندگی میں قربانی کس چیز کی دی. نیند کی قربانی, خواہشات کی قربانی, نفس کے جذبات کی قربانی, نفس کی تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی, کس چیز کی قربانی دی اور کس پر آدمی زمزم مانگے. آپ خیال کرو, ایک چھوٹے سے بچے کو اس کا باپ یوں کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ حکم ہوا ہے تجھے, یعنی بچے کو یہ باپ بلا کر کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے اور تجھے. آپ یہ بولنے کی بات ہے, سننے کی بات ہے, ذرا سوچے نا صحیح کہ کوئی کسی کو کہے کہ فلاں کے بچے کو. اور پھر وہ اس کی ماں جس کو بڑھاپے میں ملا, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور بڑھاپے کی دی ہوئی اولاد, اور پھر کہا کہ اس کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا. تو اس کی ماں کو کیسے کہا ہوگا. آج اگر کسی ماں کو ایسا کہے تو سب سے پہلے تو وہ گھر میں ماں کی دھمل کیسے گڑے. خیال کرو, اور وہ عورت کہتی ہے کہ بھئی خدا کا حکم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو پورا کرنا پڑے گا, ہم اس میں کر کیا سکتے ہیں, خدا کا حکم ہمیں تو کرنا پڑے گا. اور وہ بچہ یوں کہا ہے کہ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں. کہ بیٹا تو اس کو برداشت کرے گا؟ ہاں ہاں میں صبر کروں گا. آپ اپنے بیٹے کو کہو بیٹا آج تجھے نیند کی قربانی دینی ہے, اس لیے کہ آج بڑی رات ہے, آج کی رات نیند کی قربانی دے دے. بیٹا یہ ویکینڈ میں ہمارے टाउन में इस्तिमा है, फुला काम है, लिहाजा तुम खेल की कुर्बानी दे दो, इसलिए कि फुला इस्तिमाई काम है और उसमें सारे बच्चों को लगना है। बेटा ये एग्जाम का वक्त है, लिहाजा इतने दिनों के लिए ये जो सेलफोन है उसको लॉक में बंद करके अपने जज्बात की कुर्बानी दे दो, उसको रख दो अंदर, और सारा अपना काम, अपनी तवज्जो पढ़ने पढ़ाने में, एग्जाम की तैयारी में लगा दो। ये छोटी छोटी कुर्बानियां जिसको हम तसव्वुर भी करवाए हैं, और बच्चे को यूं कहे कि बेटा मुझे तो ये हुक्म हुआ है और तुझे, या बतिफ अल्मा ये अब्बा आपको जो हुक्म हुआ है उसको पूरा कर दो, इंशाअल्लाह मैं सब्र के साथ इसको बर्दाश्त कर लूंगा और अपनी जान दे दूंगा। जान की कुर्बानी मांगी, बकरा जब आप उसको जुबाह करते हैं तो एक चीज सोच है कि वो जुबाह होने वाला बकरा यूं कहता है जुबाह करने वाले को कि तूने मुझको पैदा नहीं किया, तूने मेरी रोजी पैदा नहीं की, तूने चंद पैसे खर्च करके मुझको खरीदा और उस खरीदने पर तू मेरा मालिक बन गया और मैं तेरा गुलाम बन गया इसलिए कि तूने मुझको खरीदा। अब तू मुझसे जान की कुर्बानी मांगता है तो वो बकरा कहता है कि मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए, इसलिए कि तू मेरा मालिक है और इसीलिए उस पर गुनाह नहीं हुआ दूसरे जानवर को, इसलिए कि वो तो मालिक है, खुदा की इजाजत है जुबा करने की। लेकिन वो बकरा यूं कहता है मैंने तो जान की कुर्बानी दे दी, अब तू सोच ले कि तेरे मालिक ने तुझसे जो कुर्बानियां मांगी थी उसमें तूने कितनी कुर्बानियां दी, ये हमको सबक दे बकरा कि मैंने तो जान की कुर्बानी दी इसलिए कि तू मेरा मालिक है और तूने मांगा और मैं तैयार, ले ले मेरी जान, और तुमने ले ली। अब वो यूं पूछता है कि अब तू बता कि तेरा जो मालिक है उस मालिक की मांगी हुई कितनी कुर्बानियां तूने पेश की। अब बंदे को सोचने के लिए वो दावत दे रहा है और फिर यूं कहता है कि अब मैं तो आग पर जलूंगा, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी इसलिए कि मैंने जान की कुर्बानी दे दी, मुझे कितना ही आग के ऊपर जलाओगे मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तू याद रख, तूने अगर अपने मालिक का हक अदा नहीं किया तो कयामत में तो जिंदा इंसानों की बराई होगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, जब जब भी इनकी चमड़ियां जल कर भून कर पक कर खत्म हो जाएगी तो दोबारा हम उसकी जगह पर नई चमड़ी, नया गोश्त, नया पोस्ट, नई हर चीज नई लाएंगे और फिर अजाब शुरू करेंगे ताकि अजाब चखता रहे। वयअतीहि अल-मौत मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, चारों तरफ से मौत आ रही होगी लेकिन मरेगा नहीं, यानी असबाबे मौत बहुत ज्यादा होंगे लेकिन मौत आएगी नहीं। दीन जिंदा होता है आपस के ताउन और नुसरत से, कि बच्चे ने भी मदद की बाप की, बीवी ने भी मदद की और बाप भी तैयार हो गए, تینوں آپس میں موافق بن گئے خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ نہیں خدا کا جو حکم ہے وہ تو بہرحال پورا کرنا ہے. اس پر دین زندہ ہے اور اس قربانی کے اوپر پھر جس جگہ تین انسانوں کے کھانے کی روزی روٹی نہیں تھی, ملینوں کی تعداد میں انسان ہر قسم کی چیزیں کھاتے ہیں, اور پھر توکل کی بات عجیب, وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, کہ جس وقت ان کو وہاں رکھا ہے اسماعیل اور حجرہ علیہ السلام کو, تو چھوڑ کر تھوڑی دیر باتیں کی اور باتیں کر کے اٹھ کر چلنے لگے. یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں بس تمہیں یہاں رہنا ہے. وہ حضرہ نے جا کر پیچھے سے ارے کہاں جاتے ہو, جواب نہیں دیا, اشارے سے حکم ہے بس, حکم ہے. اذن لا یزیعنا, تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, جاؤ. چلے میں جانے کا حکم ہے, چار مہینے جانے کا حکم ہے, ٹھیک ہے جاؤ. ٹھیک ہے نہیں, یہ کون یہاں سب دھما, یہ سب اس کو کون کرے گا, تو حکم سے جا رہے ہیں, دیکھا حکم سے جا رہے ہیں, دیکھے جاؤ. اذن لا یزیعنا, جبل ابو قبیس کے پیچھے چلے گئے جہاں بچہ اور بیوی نہ دیکھے, اور وہاں جا کر پھر دعاؤں میں مشغول ہوئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے اللہ آپ کے حکم سے میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں جہاں اناج کا دانا نہیں اگتا. خود ہی کہہ رہے ہیں بواد غیر ذی زرع, ان کی روزی, ٹھیک ہے وہ روزی آپ, ورزقہم من الثمرات, باقی روزی پھل فروٹ سے دینا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, یہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اناج کا تو دانا نہیں اگتا اور کھانے پینے کے لیے پھل فروٹ چاہیے, کہ وہ کیسے آئے گی, کہ کیسے آئے گی, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمیں تو یہ چاہیے تاکہ وہ شکر ادا کرے. اور یہاں اس لیے رکھا ہے لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کرے, آپ کی عبادت قائم کرے, لہذا ان کے لیے روزی کا انتظام کر دیجئے پھل فروٹ. آپ سوچ لیجئے یہ دعا جو مانگی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ اس جگہ دو انسانوں کے قلوب متوجہ کر دے, تہوی الیہم فجعل افئدۃ من الناس, انسانوں کے قلوب کو اس طرف متوجہ کر دے, اور میری اولاد یہاں پھلے پھولے پلے اور پالنے کے لیے روزی روٹی پھل فروٹ کی شکل میں آپ انتظام کر دیجیے. یہ توکل کا سب سے اونچا مقام ہے. ہم لوگ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے اسباب اور دوسری چیز اسباب کے پیچھے قدرت. بندے جو مشغول ہوتے ہیں وہ اسباب میں مشغول ہوتے ہیں, اور اسباب کا درجہ ایک لمٹ پر ہوتا ہے. قرآن میں ہے افرأیتم ما تمنون, کہ تم غور کرو کہ جو پانی مرد کے بدن میں سے نکل کر عورت کے بدن میں جاتا ہے اس میں اسباب کتنے ہیں اور قدرت کتنی ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اسباب کا درجہ تو اتنا ہے کہ ایک مرد اور عورت دونوں ملے اور ان کے ملنے سے پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا, اس کے بعد کیا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اب وہاں جانے کے بعد اس کو انسان کون بناتا ہے, ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, تین اندھیریوں میں اللہ ماں کے رحم کے اندر تمہیں پیدا کرتا ہے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, نطفہ, پھر وہ گوشت, خون, خون گوشت کا ٹکڑا, گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہڈیاں, ہڈیاں بننے کے بعد بدن, اور بدن بننے کے بعد اس میں روح کا آنا. اسباب کا درجہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا, ختم. اس کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, پھر جو کچھ ہوگا وہ قدرت سے ہوگا. افرائیتم ما تحرسون, اچھا کھیتی کو دیکھو, تم جو کھیتی کرتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کہ اس میں تمہارا کام کتنا ہے؟ تمہارا کام اتنا ہے کہ تم نے زمین کو ٹھیک کیا, بیج اندر میں ڈالا, اوپر سے پانی ڈالا, کیمیکل ڈال دیا, بس ختم. اس کے بعد کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے, قرآن پاک بھرا ہوا ہے پورا خدا کے تعارف سے. یہاں اگر بندہ عاجز, پھر اندر میں حق تعالی شان ہو کام کر, قدرت کام کرتی ہے, اور وہ دانا پھٹتا ہے, اگتا ہے, اور کوپل اس میں سے نکلتی ہے, اور وہ کوپل سیروں ڈھیروں مٹی کو فاڑتی ہوئی باہر آتی ہے, اتنی نازک کہ چھوٹا بچہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دے تو وہ ختم ہو جائے. وہ کوپل جو نکلتی ہے پہلی, اتنی نازک, بچہ پاؤں رکھے کچل دے, لیکن وہ مٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے, ان سب کو فاڑ کر وہ باہر آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام قرآن پاک میں ہے, ان اللہ فالق الحب والنوا, گٹھلیوں کو, دانے کو, غلے کو, اناج کو پھاڑنے والے. زمین کے اندر وہ جاتا ہے, پھر وہ اس کو پھاڑتے ہیں ڈائریکٹ. افرائیتم ما تحرسون, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. افرائیتم الماء الذی تشربون, اچھا بتلاؤ وہ پانی جس کو تم استعمال کرتے ہو اور وہ پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہو کہ جو بادل لاوے اور ان بادلوں میں سے پانی برسا دے, کوئی ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں کہ اس پانی کو جس کے ذریعہ ہم نے, وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر ایک حیات والی چیز کی بنیاد پانی کے اوپر رکھی. پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی حیات والی چیز اس کی حیات باقی ہی نہیں رہ سکتی. اس کی حیات کا بننا, باقی رہنا, بڑھنا, یہ سب کا سب موقوف ہے پانی کے اوپر. کہ بتلاؤ تم, دنیا کے اندر ایک تو اسباب کا درجہ ہوتا ہے, اور دوسرا اس اسباب کے بعد قدرت کا کام ہوتا ہے. بندہ اپنی نادانی سے کیا سمجھتا ہے, جن اسباب کو اس نے اختیار کر لیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اسباب پورے کر لیے لہذا میری کامیابی ہو گئی. اگر کامیابی ہوتی ہے تو ہر سبب والے کی کامیابی ہونی چاہیے. دس آدمی دکان شروع کرتے ہیں, پانچ کی چلتی ہے, پانچ کی نہیں چلتی, کیوں بھائی؟ جیسے اس نے جتنا کام کیا اتنا اس نے بھی کیا, یہ کیا ہوا کہ اس کی چلی اس کی نہیں چلی؟ تمہارا ہوا نہیں کہ اسباب کے پیچھے کچھ اور چیز ہے؟ قدرت اگر کام کرے گی, اسی لیے جنت کے اندر تمام حاجتیں قدرت سے پوری ہوگی, وہاں اسباب نہیں, بس اللہ کا حکم ہوگا ایک, اور اس حکم سے تمام جنت والوں کی روزی پیدا ہو جائے گی. جنتیوں کو جو چیز چاہیے وہ حاضر, وہ پیدا ہو جائے گی. ہر چیز پیدا ہوگی قدرت سے فقط, اسباب کے بغیر. بندہ الجھتا ہے اسباب کے اندر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر اسباب کے, اسی لیے انہوں نے تو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا, آگ جلی اور اتنی اونچی جلی کہ دنیا نے کبھی اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی ہوگی. باندھا, باندھنے کے بعد ڈالنے کی تیاری, کائنات کی ہر ہر چیز کے اندر کھلبلی مچی, یا اللہ یہ آپ کا خلیل اور دوست اس کے ساتھ مخلوق کیا کر رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. یا اللہ ان کی مدد کہ جاؤ ان کو پوچھو مدد کے لیے. ہر ایک آئے, آج ہوا والے آئے کہ ابراہیم حکم دو, ابھی ہوا چلا دیں گے ساری آگ کو اڑا دیں گے ہوا میں. پانی والے آئے فرشتے جو پانی برسانے کی خدمت کے اوپر اللہ نے جن کو مسلط کیا ہے, آپ حکم دو ابھی اتنا پانی برسا دے چلا دے ساری آگ کو بجھا دیں گے. ایک سے ایک سب کے سب. اخیر میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کہ جاؤ پوچھو ان کو. یہ آئے ابراہیم آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, مدد کی حاجت ہے. اما الیک فلا, کہ مدد کی حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں. اما الیک فلا, حدیث میں الفاظ ہے تمہاری نہیں. کس کی؟ کہ تم ساری مخلوق بیچ میں سے ہٹ جاؤ, میں ہوں اور میرے اللہ ہے. اللہ نے مجھے خلیل کہا ہے, دوست, خلیل اللہ, اللہ کا دوست. تو جب انہوں نے میرا نام رکھا ہے اپنا دوست تو ہم بھی تو دیکھیں دوستی آج کیا رنگ لاتی ہے. اما الیک فلا, جبرائیل تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں. مدد ڈائریکٹ سے کریں گے تو لوں گا ورنہ نہیں, کسی کی نہیں. یا اللہ وہ تو نہ کہتے ہیں کہ بس تو پھر چھوڑ دو تم لوگ سب. جس وقت ڈالا یعنی آدھے منزل تک تو پھینک بھی دیا تھا اور ادھر سے ایک دم آگ کو حکم ہوا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم, خبردار ابراہیم کا ایک بال جلایا ہے تو خبردار, خبردار ہمارا دوست ہے ایک بال بھی جلنے نہ پاوے. ٹھنڈی باغ, آگ باغ بدنی رونق والی. حکم وہاں سے ہوا ورنہ بجھانے کے لیے تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مینڈک بجھانے کے لیے گیا تھا. مینڈک پانی لاتا تھا اور لا کر ڈالتا تھا. مخلوق پریشان, پرندے, چرندے, درندے, ملائکہ سب پریشان, یہ اللہ کے خلیل کے ساتھ مخلوق کیا کر رہی ہے. آج لوگ بولتے ہیں بھائی اتنا بڑا یہ سب ہو رہا ہے اللہ کہاں, نعوذ باللہ, توبہ توبہ, اللہ کیا کرتے ہیں. یعنی کیسی کیسی چیزیں لوگ بول دیتے ہیں. دنیا میں حوادثات روزانہ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ, اتنے وہاں مر گئے, اتنے وہاں مر گئے, اتنے وہاں قتل ہوئے, اتنے وہاں ڈوب گئے, اتنے وہاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اللہ کی ذات کے بارے میں جس کو جو چاہے بول دے. اللہ کہاں ہے, کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں. ایسی ایسی چیزیں ہمارا نوجوان اور خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ ایسے ایسے جملے بول دے کہ کانپ ڈر لگتا ہے. یا اللہ آپ ہے کون. قرآن کہتا ہے لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون, اللہ جو کچھ کرے کوئی انہیں پوچھ نہیں سکتا اور وہ ہر ایک سے پوچھیں گے, ہر ایک کی ہر چیز پوچھیں گے اور مخلوق ان کے کسی چیز کے بارے میں وائی نہیں بول سکتے. اس لیے کہ وہ مالک ہے. اور مالک, آپ نے کتنی بکریاں کاٹ دی, آپ کو کوئی پولیس اگر پوچھ سکتی ہے کہ تم نے کیوں بکرے کاٹے. میرے بکرے ہیں, میں مالک ہوں, میں نے کاٹ دیے تھے, تو مالک سے کون پوچھ. اور اللہ کی ذات کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. ایک بات, اب ہمارا عقیدہ ہے, یاد رکھو کہ کسی کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. وہ جو کچھ دے ان کا کرم اور احسان ہے. کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ان کے پاس مانگے کہ کوئی دنیا کا حاکم کوئی الیکشن نہیں ہوا کہ ایوارڈ دے کر اللہ بنایا ہو کسی نے, یہ کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے. دنیا میں الیکشن ہوتا ہے, دیکھو ہم نے تم کو ووٹ دیا ہے, ہمارا کام کرنا پڑے گا ورنہ ہم دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حاکم کی طرح ہے, وہ تو مالک علی الاطلاق ہے, ازل سے ہے ابد تک, اپنی تمام صفات کے ساتھ, اپنی تمام شؤون الہیہ کے ساتھ اور اپنی تمام صفات ذات صفات افعال کے ساتھ وہ موجود ہے اور رہیں گے, اور مالک ہے, مختار کل ہے, فعال لما یرید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے صمد. صمد یہ ہمارے گجرات میں بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, گجراتی زبان میں یعنی یہ ڈسپلن جو کلام کی ڈسپلن ہے وہ نہیں ہے. ہوگی وہ کتابوں میں اور نیوز پیپروں میں اور اس میں, ورنہ عوام جو کچھ بھی بولتی ہے اس میں ڈسپلن ہے نہیں. تو ایک مبارک نام ہے صمد, اللہ الصمد. صمد کس کو کہتے ہیں؟ ان کا کوئی کام کسی پر اٹکا ہوا نہیں ہے, اور ساری کائنات کے ہر ایک چیز ہر کام ان کے اوپر اٹکا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, قرآن پاک میں کہ آسمان جو سات آسمان ہے اللہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ, اگر یہ کنٹرول ابھی چھوڑ دے ان کو, یہ سب ابھی نیچے آ جائے, سب نیچے آ جائے. ہاں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے قیوم, ساری کائنات کو اپنے کنٹرول سے چلاتے ہیں ذرہ برابر. اسی لیے لا تأخذوه سنة ولا نوم, وہ کبھی اونگتے نہیں ہے, کبھی ان کو نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ کنٹرول کرنے والا اگر ذرا سا نیند آ جاوے تو ساری گاڑی پانی میں. قیوم کنٹرول کرنے والا نظام کائنات کو, لا تأخذوه سنة ولا نوم, نہ ان کو نیند آوے نہ ان کو اونگ آوے, ان کا جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. فعال لما یرید, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اسی لیے ایک بہت بڑا یورپ کا مستشرق, اس نے ایمان قبول کیا. لوگوں نے اس کو پوچھا کہ ایمان قبول کرنے کی وجہ کیا ہوئی, تو کہا کہ اصل میں قرآن پاک کو جو میں نے پڑھا ہے تو قرآن میں کئی جگہ پر ایسے خطاب ہے کہ وہ خطاب مخلوق مخلوق کے ساتھ نہیں کر سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں یا نارو, اے آگ بجھ جاؤ, تو ایک دنیا میں اگر آگ لگے یہاں کسی جگہ کے اوپر تو سارے لوگ سارا وینڈا مل کر بولے کہ بجھ جاؤ بجھ جاؤ بجھ جاؤ, تو آگ بجھ جائے گی. سارا وینڈا بڑے سے بڑی بولی سا کر کہے کہ خبردار بجھ جاؤ یہاں. تو کبھی آگ کو حکم دیتے ہیں, کبھی پہاڑوں کو حکم دیتے ہیں, یا جبالو ابھی بھی ماں ہو اتنا, اے پہاڑ تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا نام لو. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ یہ سب کے سب ساتھ میں ذکر کرتے تھے. جب وہ شروع کرتے تھے ذکر کرنا اور زبور پڑھنا تو پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر اس میں سے بھی آوازیں آنے لگتی تھی, یا جبال اب بھی ماہو وطیر ولدنا لہ الحدید, ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. ساتھ ہی یہ پہاڑ کو یا جبال کوئی کہہ سکتا ہے دنیا کی ایک مخلوق مخلوق کے ساتھ؟ کبھی کہتے ہیں یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنا پانی کو اندر لے لے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب ڈوب گئی اور ڈوبنے کے بعد جب معاملہ پورا ہو گیا, جن کو ڈوبونا تھا ڈوب گئے, تو سارا پانی اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو کہ وہ اندر میں لے لے جتنا پانی ہے اتنا. ویا سما اقلعی, اور اے آسمان بس بند کر دے, اوپر سے برسانا بند کر. ویا سما, آسمان کو حکم دیتے ہیں, زمین کو حکم دیتے ہیں, پہاڑ کو حکم دیتے ہیں, آگ کو حکم دیتے ہیں, اور یہ ایسا حکم ہے کہ مخلوق مخلوق کو نہیں دے سکتی. اس سے ہمیں یہ یقین ہوا کہ یہ خالق کا کلام ہے اور ہم نے پھر اس پر ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال میں تو بات کر رہا تھا قربانی کے اوپر کہ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں نے قربانی دی. ہم نے کس چیز کی قربانی دی؟ تو بکرے نے اپنی جان کی قربانی دی. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اس کو منسوب کر دیا ہماری طرف کہ چلو تمہاری قربانی ہو گیا تو راضی ہو جاؤ, تم نے قربانی دی, چلو تم نے کیا قربانی دی. تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس بکرے کو مار ڈالا اور اس کے بعد اس کو پکا کر کھا جاؤ, تم کو ثواب ملے گا. کہ مار ڈالا اور پکا کر کھا گئے اور پارٹی ہو گئی اور ثواب, یہ ان کا کرم ہوا, احسان ہوا کہ اس کو ثواب کر دیا. اور ہر ایک مخلوق اس کے اوپر راضی ہے کہ ہاں ہم نے قربانی دے دی, ہم نے اپنی قربانی. قربانی دی کس چیز کی؟ نیند کی, جذبات کی, خواہشات کی, تمناؤں کی, آرزوؤں کی, مال کی, کس چیز کی قربانی دی ہے؟ جیسے تھے اب بھی ایسے ہی ہے. بکرا ذبح کیا اس کو قربانی تو بکرے نے دی, لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس کو ہماری قربانی کہہ دیا گیا. دنیا کے اندر نشے کی حکما نے 20 قسمیں بیان کی ہیں. 20 قسم کا نشہ ہوتا ہے. ہم تو دنیا میں ایک ہی چیز کا نشہ سمجھتے ہیں کہ شرابی نے شراب پیا اور اس کا نشہ چڑھ گیا تو بس یہ نشہ, کہ نہیں اس کے علاوہ بہت سارے نشے ہوتے ہیں جیسے شرابی کو. لیکن نشے کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ نشے کی حالت میں آدمی کو رائٹ اور رونگ سمجھ میں نہیں آتا, صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا, نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا, میں کیا کر رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایک نشہ تو عام ہے, اس کے علاوہ حکما نے نشے لکھے. ایک حکومت کا حاکم ہوگا اس کو اپنی کرسی کا نشہ, جب تک اس کے پاس کرسی ہے اس حاکم کے پاس وہاں تک اس کو ایک خاص قسم کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے فرعون کو اتنا نشہ چڑھا, اتنا چڑھا کہ نہیں انا ربکم الاعلا, کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر, آئی ایم بگ باس, کوئی ہے ہی نہیں میرے جیسے, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. نمرود کو اتنا نشہ چڑھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرے پروردگار زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں. قال انا احیی و امیت, کہ میں بھی زندگی اور موت تو دیتا ہوں. اس کو اتنا نشہ چڑھا تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ تو دیتا ہے. کہ ہاں, کیسے دیتا ہے؟ زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں دیتا ہوں. کہ تو کیسے طریقے سے؟ کہ جیل میں سے دو آدمیوں کو لاؤ بھائی, جن کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے ان کو لاؤ. بلایا, کہا کہ اس کو لے جا کر پھانسی پر لٹکا دو اور اس کو معاف کر دو, چل جا, تجھے معاف کر دیا. کہ دیکھو اس کو موت دی اور اس کو دوسری زندگی دے دی. حالانکہ موت دینا زندگی دینا تو کہتے احیاء, یعنی حیات پیدا کرنا, روح بدن کے اندر ڈالنا, اس کو حیات کہتے ہیں. اور موت دینا کہتے ہیں اس روح کو اپنے قبضے میں لے لینا. یہ کام میرے اللہ کا ہے, ان کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. روح کو بدن میں ڈالنا یہ ہے حیات دینا, اور روح کو بدن میں سے لے لینا یہ ہے موت دینا. اس کو اتنا نشہ چڑھ گیا, ان اللہ دیو نشہ چڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر بھیجا اس کے لیے, ایک جا کر اس کے ناک میں گھس جا. وہ مچھر جو ہے ناک کے اندر آ کر گھس گیا, اندر نمرود کے دماغ میں چڑھ گیا اور وہ دماغ کے اندر کاٹ رہا ہے. اب اس کا آپریشن کیسے کرے؟ ٹھیک ہے, دنیا حکما کو بلاؤ, تمام حکیموں کو بلایا کہ اب اس کی کیا تدبیر. کیونکہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر چپل مارو تاکہ وہ مچھر بیٹھنے نہ پائے. تو علاج یہ ہوا کہ وہ کرسی پر بیٹھنا تھا اور پیچھے ایک آدمی دو چپل لے کر کھڑا رہتا تھا. وہ اپنا دربار چلا رہا ہے اور وہ چپل مار رہا ہے. جب تک چپل مارے وہاں تک سکون, और जैसे चप्पल मारना बंद कर दिया कि फिर वो मच्छर अंदर में काटे, तो वो चीखे मारे मर गया मर गया, इसी के दिमाग के अंदर वो काटे। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, खाना पीना सोना सब बंद हो गया, उसी में मर गया, नशा उतर गया बस। तो ये हुकूमत वाले को कुर्सी का नशा होता है, किसी को माल का नशा होता है, मेरे पास इतनी दौलत, कौमे सभा को बड़ा नशा था, किसी हसीन को अपने हुस्न का नशा होता है कि मेरे जैसा पूरे टाउन में कोई नहीं, किसी पहलवान को अपनी पहलवानी का नशा होता है, वो हमेशा बगैर आस्तीन का सिंगलेट पहने हुए बाजार में चलता रहता है कि लोग मेरे मसल्स देखें, लोगों को दिखलाता रहे, उसको अपनी पहलवानी का नशा। किसी अकलमंद को अपनी अकल का नशा, किसी बोलने वाले को अपने बोलने का नशा, किसी आलिम को अपने इल्म का नशा, ये भी एक नशा होता है, अल्लाह बचावे हर आलिम को उससे, कि बस मेरे जैसा कोई दूसरा आलिम है ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की इस इतनी बात के ऊपर अल्लाह ने इनको ये कर दी, तंबीह कर दी कि मन आलमुन नास, इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे बनी इसराइल के अंदर, वाज कर रहे थे, एक शख्स ने सवाल किया मन आलमुन नास कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आलिम कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अना, सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। जवाब अपनी जगह पर सही था, इसलिए कि वक्त का नबी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आलिम होता है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला को यह जवाब पसंद नहीं आया कि यूं कहते कि अल्लाह सबसे बड़े आलिम, वफा का कुल्ली जी इल्मिन आलिम, अल्लाह सबसे बड़े आलिम। तो कहा अच्छा तुम आलिम हो, जाओ मजबूल बहरेन के ऊपर हमारा एक बंदा है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास जाने का हुक्म दिया, उनके पास ऐसा इल्म है जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है, और उनसे उनका इल्म सीखो वहां जाने। तो एक आलिम को नशा होता है, अपने इल्म का नशा होता है। एक नशा जो सहाबाए किराम को चढ़ा हुआ था, बस अब मुझे ये बात बतलानी है, खुदा करे कि हम सबको वो नशा चढ़ जावे। वो कौन सा नशा? अजरो सवाब का नशा। मा हाजी अजाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। फौरन दूसरा सवाल किया, फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, हमें क्या सवाब मिलेगा, हम जो कुर्बानी करेंगे हमें उसमें सवाब क्या मिलेगा। ये हर चीज में सवाब तलाश करते थे। और जब बंदे को ये नशा चढ़ जाता है तो वो मकाम इखलास के ऊपर फाइज हो जाता है, अल्लाह के मुखलिस बंदों में वो शामिल हो जाता है, फिर उसको इखलास की वो दौलत मिल जाती है कि उसके छोटे छोटे आमाल बड़े बड़े मर्तबे हासिल करते हैं। इसलिए कि वो जो भी काम करेगा उसको ना अपनी बड़ाई चाहिए, न अपनी वाह वाह चाहिए, न लोग मुझे जाने लोग मुझे पहचाने, कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए, और न उसको ये चाहिए कि मेरे नाम का डंका बजे दुनिया के अंदर। लेकिन दुनिया में काम तो करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये उसके साथ लगा हुआ होता है जो इंसान को सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है कि मेरे नाम का डंका बजे। लेकिन हर चीज में जब सवाब का जज्बा आ जाएगा तो उसको कुछ पड़ी नहीं है, बस मुझे तो सवाब चाहिए भाई। कोई हाँ कहे कोई ना कहे, कोई तारीफ कहे कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, कुछ भी ले, हमें तो अल्लाह से लेना है। इसलिए कुरान पाक में आमाल की जहां भी दावत दी उसके बाद एक चीज बयान फरमाई है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी महबूब चीजों को खर्च नहीं करोगे वहां तक कामिल दर्जे की भलाई तुम नहीं पाओगे। वमा तुन्फिकु मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी तुम खैर खर्च करोगे अल्लाह उसे जानते हैं। ये जरूर बयान किया کہ اللہ جانتے ہیں تم نے جو کام کیا ہے. وکفا باللہ علیما, اللہ تمہارے عمل کو جانتے ہیں اور اللہ کا جاننا کافی ہے. بندہ اس کو مستحضر رکھے تو پھر وہ ہر چیز میں اجر و ثواب ہی کو سامنے رکھے گا کہ بھئی مجھے تو ثواب چاہیے. اور پھر ایسے آدمی کو کام پر استقامت اور دوام ہوتا ہے. لوگ کام کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مشورے میں ہماری بات نہیں مانی لہذا آئندہ ہم نہیں آئیں گے. بھائی کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہماری بات نہیں مانی. بھائی آپ منوانے کے لیے آتے ہیں یا مشورہ دے کر کام میں شرکت کے لیے آتے ہیں؟ لوگ اس کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے بڑے بڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نشہ چڑھا ہوا تھا اجر و ثواب کا ایک ایک چیز کے اندر. اس لیے آپ نے فضائل کی کتابوں میں بار بار سنا کہ سب سے قیمتی تین عمل اللہ کے یہاں رزق ہو گئے, شہید کی شہادت, سخی کا مال اور عالم کا علم. تین لائن سے تین نے خدمت کی. مال والے نے امت پر اپنا مال لگایا, علم والے نے امت پر اپنے علم کو لگایا, اور شہید نے دین کے اوپر اپنی جان لگا دی. لیکن تینوں کی تینوں وہاں ختم ہو گئے. تو میرے دوستو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قربانی دینی ہے. اور قربانی کس چیز کی دیں گے؟ قرآن نے دو لفظوں میں ایک بات کہی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف اور ڈر کہ ہر چیز کرتے وقت یہ سوچ ہے کہ مجھے ایک دن خدا کے سامنے کھڑے رہنا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور نفس کو خواہشات سے روکے. اور اس کا خلاصہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, چار ہی چیزیں ہیں بس, کچھ کرنا نہیں ہے. آنکھ, کان, زبان اور پیٹ کا لقمہ, ان چار چیزوں کے اوپر بندہ کنٹرول کر لے تو بس وہ قربانی ہو گئی اس کی. اور سب سے بڑا پیٹ کا لقمہ کہ حرام ہماری زندگی میں قطعاً نہ آنے پاوے. اگر یہ حرام آئے گا برکتیں فوراً چلی جائے گی. اسباب دے کر ہمارے یہاں اجتماع میں مولانا ابراہیم صاحب نے بیان میں ایک بات کہی کہ اپنی زندگی کے اوپر جو حالات اور پرابلم آوے اس کا علاج اللہ کی نافرمانی سے مت کرنا. جو بھی مصیبت آئی ہو, جو بھی پرابلم ہو زندگی کی, مال کی لائن سے, دکان میں, قرض میں اور کسی لائن سے, فرمایا کہ اس کا علاج اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ مت کرنا, ورنہ اس کا علاج تو ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ایک دوسرا پرابلم آ جائے گا. پھر بندہ اس دوسرے کا علاج کرتا ہے معصیت اور گناہوں سے, اس کا علاج ہو جاتا ہے, تیسرا پرابلم اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. یعنی ایک ایک چیز کا علاج وہ کرتا ہے معصیتوں سے, خدا کے حکم کو توڑ کر, نافرمانیوں سے, اور اس کی جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا. گجراتی میں باڑ بونڈے نے تیر مو ٹڑاکو لے, کون جانے یار آہوں سے سمجھ نہیں پڑتی. پانچ دس برس یہ آ گئی سمجھ نہیں پڑتی. باڑ بونڈے نے تیر مو ٹڑاکا لے تو اس لیے کہ تو نے خدا کے حکم کو توڑا, خدا نے تیری اسکیم توڑی, پھر حکم توڑا, پھر اسکیم توڑی. تو میرا حکم توڑے گا, میں تیری اسکیم توڑوں گا. پھر تو میرا حکم توڑے گا, میں تیری اسکیم توڑوں گا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مدد اتارنے کے لیے فلسفہ بتلایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز. اور صبر کا کیا مطلب؟ کہ جو مصیبت آئی ہے اس کو حل کرنے کے لیے گناہوں کے راستے پر نہ چلنا, صبر سے بیٹھے رہنا, چاہے تھوڑا ہو لیکن صبر سے بیٹھے رہنا. ان کی طرف سے فیصلے آئیں گے, اور فیصلے جب آ جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے پرابلم سارے کے سارے ختم کر دیں گے خود بخود. اس لیے کہ بندے نے صبر کیا, اس صبر کے اوپر مدد اترے گی, اور جب مدد اترے گی تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اب بندہ جو ہے وہ اسباب کے ذریعہ اور اسباب بھی نافرمانیوں والے, اور نافرمانیوں والے اسباب کے ذریعہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو قربانیاں دینی پڑی, ایسی ایسی وطن کی قربانی دی, بیوی بچوں کی قربانی دی, جان کی قربانی دی, بیٹے کی قربانی دی. ہم اتنی تو قربانی دے کہ کم از کم معصیتوں کے راستے کے اوپر تو نہ چلے. تو ان چیزوں کی قربانی کے بعد پھر چین اور سکون آئے گا. عربی میں گھر کو مسکن کہتے ہیں, اور مسکن کا ترجمہ ہے سکون کی جگہ. یعنی بندہ دکان میں تھکا ہوا پورے دن کا بازار کے ماحول سے, تو جیسے ہی گھر میں آوے, آتے ہی اس کو چین اور سکون نصیب ہو جاوے, پورے دن کی تھکن بھول جاوے. اس لیے اس کا نام ہے مسکن. تب ہم میں سے ہر شخص سوچ لے کہ ہمارا مسکن واقعتاً ایسا مسکن ہے کہ گھر میں آتے ہی سارا بازار کی تمام چیزیں ختم ہو کر سکون نصیب ہو جائے, یا جتنی دھمال تھی اس سے زیادہ دھمال شروع ہو گئی. گھر میں آتے ہی دوسری دھمال, بازار کی دھمال تو تھی اور اس کو لے کر آئے, یہاں آتے ہی اور دوسرا شروع. اب وہ بیچارہ پریشان, میں کہاں جاؤں؟ پھر مسجد میں آ کر بیٹھا رہتا ہے کہ سب سے یہ سکون کی جگہ ہے, اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے. قرآن میں کونے میں قرآن لے کر اپنا پردہ رہتا ہے, وہ مغرب بعد بھی یہاں بیٹھا ہے, عشاء بعد بھی, دیر سے جائیں گے, سب سو جائیں گے, اس کے بعد جائیں گے, پھر جا کر اپنا کھانا کھا کر سو گئے. اللہ اللہ خیر صلی. تو یہ سکون گیا کہاں؟ گناہوں کی اور معصیتوں کے راستے سے ایسی بے چینیاں پیدا ہو گئی کہ ان بے چینیوں نے زندگیوں کو بے چین. میں نے کبھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ گیبرون گیا تھا, تو ایک آدمی نے چائے کی دعوت دی. اس وقت انہوں نے دو مکان بنائے تھے, شاندار نئے مکان, بہترین اعلیٰ قسم کے. ہم نے ان کو مکان دے کر دعائیں, اللہ تعالیٰ رہنا نصیب کرے, عافیت دے, یہ دے, وہ دے. تو وہ کہنے لگے, مولوی صاحب یہ سب جانے دو یار, ایسی دعا دو کہ اللہ چین دے. میں نے بہت ساری دعائیں دی ان کو گھر دیکھ کر. تو کہنے لگا کہ یہ سب جانے دو, بس ایسی دعا دو کہ اللہ چین دے بس. میں سوچنے لگا, اللہ اتنے بڑے بڑے دو مکان بنائے ہیں اور شاندار رہتا ہے اس کے اندر, اور ابھی وہ تلاش کر رہا ہے چین. تو یہ مکان تو مسکن کہتے, مسکن کا معنی چین کی جگہ, سکون کی جگہ. تو اتنے سارے نئے مکان بنانے کے بعد بھی چین اور سکون نہیں ملا, تو ابھی چین اور سکون کس چیز میں تلاش کرے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جا کر اللہ کو یاد کر اس میں چین اور سکون ملے گا. اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی راستہ اختیار نہ کرے. خدا کرے اللہ ہمیں قربانی کا صحیح مطلب سمجھا دے کہ قربانی ہے کیا. اور یہ جو مہینہ ہے ذی کا, وہ اسی کو یاد کرنے کے لیے دیا ہے, اور مکہ مکرمہ کی حاضری اسی کے لیے ہے کہ وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاضرہ کی اور وہاں صفا مروہ کے درمیان میں جو دوڑنے کی حج کا عمل دیا ہے, اس عمل کی بنیاد ہی یہ ہے کہ یہاں حاجی دوڑتے وقت کہ اس جگہ کے اوپر اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی, تو میں یہاں آ کر قربانی سیکھوں. اسی لیے صفا مروا کی صحیح رکھی تاکہ حجی سیکھے قربانی دینا. اور قربانی یہی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرماوے, اور زندگی کی جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی ہے، اس ترتیب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح معنی میں سکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.